بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، پروگرام اخبارات کے جائزے میں خوش آمدید۔ ناظرین آج بھی ہم لوگ نظر ڈالیں گے ایران، ہندوستان اور پاکستان کے مختلف اخباروں پر، مگر اس سے پہلے ایک مختصر سا وقفہ۔ آج سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ ہم شہری کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ امریکہ کی 62 تنظیموں اور اداروں نے کانگریس سے ایران پر پابندیاں عائد نہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ ویٹیکن نے جنیوا 2 اجلاس میں ایران کی شرکت پر زور دیا۔ وائٹ ہاؤس نے ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کے خفیہ سمجھوتے کی تردید کی۔ روزنامہ ہمشہری نے اپنی سرخی ظریف نے بشار اسد سے ملاقات کی کے ذیل میں لکھا ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے بدھ کو دمشق میں شام کے صدر بشار اسد سے ملاقات کی۔ ایران کے وزیر خارجہ عمان میں اردن کے حکام سے ملاقات اور گفتگو کے بعد شام کے دورے پر دمشق پہنچے، جہاں انہوں نے اس ملک کے صدر بشار اسد سے ملاقات کی۔ شام کے حکام سے ایران کے وزیر خارجہ کی ملاقات اور گفتگو کا موضوع علاقائی مسائل کے ساتھ ساتھ شام کے بارے میں جنیوا 2 کانفرنس کا انعقاد تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ شامی حکام سے مذاکرات کے بعد روسی حکام سے گفتگو کے لیے ماسکو پہنچ گئے۔ قابل ذکر ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے بارہا اعلان کیا ہے کہ تہران شام کے بحران کے سیاسی حل میں ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ روزنامہ ہمشہری نے یورپی دہشت گرد عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے جس کے اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔
حالیہ ہفتوں میں فری سیرین آرمی کے نام سے موسوم گروہ نے غیر ملکی دہشت گردوں کو، جو بشار اسد کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ شام سے باہر نکل جائیں۔ پچھلے ہفتے ہی شمالی اور مشرقی شام میں ان علاقوں میں جو باغیوں کے قبضے میں ہیں، 34 غیر ملکی دہشت گرد مارے گئے تھے، جس کے بعد فری سیرین آرمی کی یہ دھمکی حقیقی معلوم ہونے لگی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق فری سیرین آرمی باغی گروہوں سے غیر ملکی دہشت گردوں کو الگ کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار رہی ہے۔ حالیہ ہفتوں میں مغربی حکومتوں نے بھی شام جانے والے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ فرانس، جرمنی، برطانیہ، بیلجیم، ہالینڈ اور ڈنمارک کی حکومتوں نے شام کی جنگ میں اپنے شہریوں کی شمولیت پر پابندی کے سلسلے میں قوانین وضع کیے ہیں۔ یورپی ملکوں سے شام کی جنگ میں شرکت کے لیے جانے والے افراد اب یورپی حکومتوں کے لیے ایک بڑی مصیبت میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ہر دن شام میں یورپی دہشت گردوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور مغرب کے شماریاتی اداروں کی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ سن 2013 میں شام میں القاعدہ سے وابستہ غیر ملکی دہشت گردوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت شام میں لڑ رہے غیر ملکی دہشت گردوں کی صحیح تعداد کا علم تو کسی کو بھی نہیں ہے، تاہم مختلف مغربی ذرائع نے جو اندازے پیش کیے ہیں ان کے مطابق ان کی تعداد تقریباً 11,000 ہے۔ ان میں سے اکثر سلفی اور 18 سے 30 سال کے درمیان کے ہیں۔ یہ دہشت گرد داعش اور جبہت النصرہ جیسے گروہوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ داعش عراقی القاعدہ کے سرغنہ ابو بکر بغدادی کے زیر نظر سرگرم ہے، جبکہ جبہت النصرہ القاعدہ کی شامی شاخ ہے جس کا سرغنہ ابو محمد جولانی ہے۔ زیادہ تر غیر ملکی دہشت گرد سلفی نظریات کے سبب ان گروہوں سے جڑے ہوئے ہیں، جبکہ بعض صرف شیعہ دشمنی میں شام کے باغی گروہوں میں شامل ہوئے ہیں۔ بہرحال اس وقت شام کی حکومت کے خلاف سرگرم تمام دہشت گرد گروہوں کو شامی فوج کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ غیر ملکی خاص طور پر مغربی دہشت گردوں کی لاشیں بھی ٹی وی رپورٹوں میں لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر رہی ہیں۔
جائزہ۔ اور پروگرام کے اگلے حصے میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ کو لے چلیں گے نئی دہلی اسٹوڈیو۔ دہلی اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں ریشما فاروقی، جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گی ہندوستانی اخبارات کا جائزہ۔ جی ریشما فاروقی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کے جائزے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں میں ریشما فاروقی۔ ناظرین، دہلی سے آج شائع ہونے والے بیشتر اردو اخبارات نے راجستھان میں فرقہ وارانہ تشدد ہونے کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے اس خبر کو سرخی دی ہے، راجستھان فرقہ وارانہ تشدد میں 3 ہلاک، متعدد زخمی، کرفیو نافذ۔ آئیے ناظرین اب نظر ڈال لیتے ہیں روزنامہ راشٹریہ سہارا کی دیگر اہم سرخیوں پر۔ پی ایم کا فوج کو جدید اسلحہ سے لیس کرنے کا وعدہ، 66ویں آرمی ڈے کے موقع پر شہید فوجیوں کو خراج عقیدت۔ خوردنی اشیاء کی ریکارڈ پیداوار کی توقع، پوار۔ ناظرین، روزنامہ راشٹریہ سہارا میں طارق انور کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے، حکومت پر تکیہ مسائل کا حل نہیں۔ لکھتے ہیں مضمون نگار کہ اگر لچھے دار تقریریں اور میٹھی لوریاں کسی قوم کا مستقبل بدل سکتی ہیں تو میرے خیال میں اب تک ہندوستان میں ایک مسلمان بھی پسماندگی کی زندگی نہیں گزارتا، کیونکہ جتنی لچھے دار تقریریں یہاں ہوتی ہیں اور جتنے میٹھے بول اس قوم کے لیے بولے جاتے ہیں، شاید اس کی نظیر پیش کرنی اگر ناممکن نہیں تو بے حد مشکل ضرور ہے کہ ایسا کسی اور قوم یا سماج کے لیے بولا جاتا ہو، مگر مسلم قوم کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ تعلیم سے لے کر سیاست، ثقافت، معیشت، گرچہ ہر میدان میں یہ قوم پسماندہ ہی نہیں بلکہ بے حد پسماندہ ہے۔ 13 جنوری 2014 کو ریاستی اقلیتی کمیشنوں کی سالانہ میٹنگ کو خطاب کرتے ہوئے اخبارات کی رپورٹس کے مطابق ملک کے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے کہا کہ سچر کمیٹی کی 76 میں سے 72 سفارشات منظور کر کے انہیں مختلف طریقوں سے نافذ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آخر میں لکھتے ہیں مضمون نگار کے مسلم قوم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ لچھے دار تقریروں اور محبت میں بولے گئے دو بول سے فرضی طور پر چند لمحوں کے لیے سکون تو مل سکتا ہے، مگر یہ مسئلے کا دائمی حل نہیں ہے بلکہ اس سے بیماری میں اضافہ ہی ہوگا۔ اس لیے اس طرح کے جذباتی تقریروں سے احتراز کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری بھی سرکاری اسکیموں کے نفاذ سے لے کر ادنا سے اعلیٰ سطح تک اقلیتوں کو خود ہی لینی ہوگی، کیونکہ حکومت پر تکیہ مسئلے کا حل نہیں۔ مسلمانوں کو یہ سوچنا ہوگا اور ان کے سامنے سوال یہ ہے کہ آخر فریب کب تک کھاؤ گے؟ جواب یہ ہے کہ ہمیشہ دل کی مانی ہے، کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے دل کے ساتھ ساتھ دماغ سے فیصلہ لینے کی ضرورت ہے اور مسلم قوم کو اپنی ذمہ داری خود ہی لینی ہوگی۔ متحدہ طور پر ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا، تبھی مسائل کا حل ممکن ہے، صرف حکومت پر تکیہ کافی نہیں ہے۔ آئیے ناظرین اب نظر ڈال لیتے ہیں روزنامہ اخبار مشرق کی اہم سرخیوں پر۔ بین اقوامی نیوکلیائی توانائی ایجنسی ٹیم کی 18 جنوری کو تہران آمد، کول بلاکس الاٹمنٹ میں سے بے ضابطگی کا معاملہ، لائسنس منسوخی کے لیے 41 کمپنیوں کو مرکزی حکومت کا نوٹس جاری، مہنگائی کی شرح کم ہو کر 6.16% ہوئی۔ ناظرین، روزنامہ اخبار مشرق نے اپنے ادارے میں ہندوستان میں خواتین و بچوں کا استحصال کس قانون سے ہو رہا ہے کہ عنوان سے لکھا ہے کہ ہندوستان کو سارے جہاں سے اچھا کہنے والے بھی اس حقیقت سے منکر نہ ہوں گے کہ یہاں عام عورتوں اور غریب بچوں کا بڑے پیمانے پر استحصال ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں دونوں طبقے طرح طرح کے ظلم و زیادتی کا شکار بن رہے ہیں۔ جہیز کے لیے خواتین کو زندہ جلا دینے یا خودکشی کرنے پر مجبور کر دینے کی لانت بھی مسلمانوں کے برعکس دوسروں میں بھی زیادہ ہے، پھر بھی قومی پریس اور اکثریت کے جہرے عناصر اپنے گریبا میں منہ ڈالنے کی بجائے مسلم اقلیت کو ہدف تنقید بنانے سے نہیں چوکتے۔ اب دوران حمل جنس کی شناخت کے طریقے نے صنف نازک کی نسل کشی کو کافی آسان کر دیا ہے، جس کی وجہ سے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد مسلسل کم ہو رہی ہے۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق ہندوستان کے 2 کروڑ نونحال محنت و مشقت کے مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جنہیں 2 وقت کی روٹی کے لیے 10-12 گھنٹے مزدوری کرنی پڑتی ہے۔ آخر میں لکھتا ہے اخبار کہ حالانکہ بچوں کی مزدوری کے بارے میں قانون پہلے سے موجود ہیں اور دستور میں اس کے خلاف آئینی دفعات بھی رکھی گئی ہیں، ان کے باوجود پورے ہندوستان میں بچوں سے محنت و مزدوری کرانے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، لیکن نہ قومی پریس کو اس کی فکر ہے، نہ اکثریت کی سیاسی و سماجی تنظیموں کو اس کا احساس ہے۔ انہیں تو مسلم پرسنل لا کے متعون کرنے کے لیے صرف مسلمان عورتوں کی ہمدردی سے دلچسپی ہے۔ اگر وہ ملک کی واقعی ترقی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کی پسماندگی پر بھی توجہ دی جائے۔ اور آئیے ناظرین، اب نظر ڈال لیتے ہیں روزنامہ انقلاب کی اہم سرخیوں پر۔ نئے مصری دستور کے لیے ریفرنڈم کے دوران تشدد، عالمی معیشت میں بہتری کے آثار، ورلڈ بینک، دیویانی تنازع کے بعد امریکہ ہندوستان سے تعلقات بہتر کرنے میں مصروف۔ ناظرین، روزنامہ انقلاب میں مولانا عبدالحمید نعمانی کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے فرقہ پرستی کے نرقے میں کون نہیں۔ لکھتے ہیں مضمون نگار کے فرقہ پرستی کی علامت کے طور پر آر ایس ایس کوئی محتاج تعارف تنظیم نہیں ہے۔ ہندوستان کو مختلف جہتوں سے بھی سب سے زیادہ بدنام، رسوا اور نقصان فرقہ پرستی نے ہی پہنچایا ہے۔ فسادات، اقلیتوں اور محنت کشوں کے ساتھ ناانصافی و زیادتی سب اسی کا نتیجہ اظہار ہے، لیکن افسوس کہ فرقہ پرستی کو ختم کرنے اور اس کا مقابلہ کرنے پر کم توجہ دی گئی ہے اور آج بھی عملی طور پر ناقابل حل بنی ہوئی ہے۔ اور اب اقتدار میں آنے اور قبضہ جمانے کے لیے فرقہ پرستی کو فرقہ پرست اور سیکولر کہی جانے والی پارٹیاں اور افراد و ادارے کارگر ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ فرقہ پرست عناصر اپنے ساتھ لوگوں کو لانے اور رکھنے کے لیے اور سیکولر کہے جانے والے عناصر اقلیتوں اور محنت کشوں کو اس سے بچانے کے نام پر اپنی اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جبکہ سیکولر امن پسند شہری دہشت و ناانصافی کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت بہت شکریہ ناظرین، ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پروگرام کے اس حصے میں نظر ڈالیں گے ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ ایران کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ اسرائیل کے وزیر جنگ کے بیان پر اوباما حکومت طیش میں۔ عراق میں دھماکوں میں 52 ہلاک، 87 زخمی۔ مصر میں آئین کے لیے ریفرنڈم مکمل۔ روزنامہ ایران نے اپنی سرخی ترکی کی علاقائی پالیسیوں میں تبدیلی کا آغاز کے ذیل میں لکھا ہے، ایسے عالم میں جب ترکی کے وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ملک میں کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ملک کے صدر نے بھی کہا ہے کہ انقرہ کی خارجہ سیاست میں بھی کشیدگی کم کرنی چاہیے اور حکومت کو شام کے سلسلے میں اپنا موقف بدلنا چاہیے۔ عبداللہ گل نے کہا ہے کہ ہمیں شام کے بارے میں اپنی پالیسیاں حقیقت پسندی کی بنیاد پر ترتیب دینی چاہیے۔ انہوں نے انقرہ میں سفارتکاروں کے چھٹے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترکی کے داخلہ اور خارجہ مسائل کی کنجی منطقی بنیادوں پر باہمی گفتگو ہے۔ ترک صدر نے مزید کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے جنوبی علاقوں کے بارے میں پالیسیوں کو اپنے اطراف میں سیاسی مراکز کے خطرات کو سمجھتے ہوئے حقیقت پسندی کے ساتھ تیار کرنا چاہیے۔ اور روزنامہ ایران نے بشار اسد کے مخالف خیمے میں جنگ عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے جس کے اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔
شام میں قیام امن کی غرض سے جنیوا 2 اجلاس کے انعقاد میں کچھ ہی دن بچے ہیں اور اس اجلاس میں شامی گروہوں کی شرکت کے لیے عالمی فریقوں کی تگدو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس دوران بشار اسد کے مخالف گروہوں کی آپس میں ہونے والی خون ریز جھڑپوں کے سبب جنیوا 2 اجلاس میں ان کی مؤثر شرکت کا امکان پہلے سے بھی کم ہو گیا ہے۔ حکومت مخالف قومی اتحاد نے ابھی تک اس اجلاس میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، جبکہ حکومت مخالف مسلح گروہ ایک دوسرے کا قتل عام کر رہے ہیں اور شام کے بحران کے سیاسی حل کے بارے میں وہ غور ہی نہیں کر رہے ہیں۔ حکومت کے مخالفوں کے درمیان کسی مضبوط اور ہم آہنگ اتحاد کے فقدان کے سبب مغرب بشار اسد کا کوئی متبادل تلاش نہیں کر پا رہا ہے۔ بنابراین اگرچہ جنیوا دو اجلاس بشار اسد کے بغیر شام کے ہدف سے منعقد ہونے والا ہے، تاہم اس کے کسی نتیجے تک پہنچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ قومی اتحاد حکومت مخالفین کے درمیان زیادہ تر سیاسی بازو کا کردار ادا کرتا ہے، جبکہ فری سیرین آرمی کی حیثیت فوجی بازو کی ہے جسے مغرب کی حمایت حاصل ہے۔ اس دوران اسلامی محاذ جیسے کئی نئے مسلح گروہ بھی وجود میں آ گئے ہیں جو ان مخالفین کا قتل عام کر رہے ہیں جن پر مغرب نے بہت زیادہ سرمایہ کاری کی تھی۔ اس طرح سے حکومت کے مخالف گروہوں کے درمیان ہی زبردست تصادم شروع ہو گیا ہے۔ یہ شام کی حکومت کے لیے کافی اطمینان بخش ہے اور وہ اپنے مخالفین کی تعداد کو مسلسل کم ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ اسلامی محاذ کے مقابلے میں فری سیرین آرمی کی پے در پے شکست نے مغرب کے تمام منصوبوں کو نقش برآب کر دیا ہے۔ فری سیرین آرمی کا سرغنہ جنرل سلیم ادریس اسلامی محاذ کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمزور پا کر ترکی فرار ہو گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایسا گروہ جو حال ہی میں سامنے آنے والے گروہ کا مقابلہ کرنے کی توانائی نہیں رکھتا اور جس کا سرغنہ جنگ سے منہ موڑ کر فرار ہو چکا ہے، کس طرح سے اپنا وجود باقی رکھ سکتا ہے؟ جنیوا دو اجلاس کے انعقاد سے پہلے شام میں اسلامی محاذ جیسے ایک نئے گروہ کے مضبوطی سے سامنے آنے کی وجہ سے حالات کچھ پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ ادریس نے کہا ہے کہ وہ بشار اسد سے گفتگو کے لیے تیار ہیں، جبکہ اسلامی محاذ اسے ایک خیانت سمجھتا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے شام حکومت کے مخالفین کے درمیان یکجہتی اور ہم آہنگی ممکن نہیں لگتی۔
یہ تھا روزنامہ ایران کا ایک منتخب مقالہ۔ پروگرام کے اگلے حصے میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد اسٹوڈیو۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں منتہا کاظمی، جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گی پاکستانی اخبارات کا جائزہ۔ جی منتہا کاظمی،
بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ منتہا کاظمی آج کے پاکستانی اخبارات کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آغاز کریں گے آج کے اپنے جائزے کا روزنامہ جنگ میں شائع چند اہم سرخیوں سے۔ نواب شاہ میں خونی حادثہ، ٹرک نے اسکول وین کو کچل دیا، 17 بچوں سمیت 22 جاں بحق۔ بلوچستان بدامنی کیس، جبری گمشدگی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے سپریم کورٹ۔ کراچی میں ٹارگیٹڈ آپریشن رکے گا، نہ کوئی سمجھوتا کریں گے اسحاق ڈار۔ شامل کریں گے روزنامہ جنگ میں شائع آج کے ادارے کو یہاں، جس کا عنوان ہے ایران امریکہ معاہدہ علاقائی اثرات۔ عنوان کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ گزشتہ صدی کی آٹھویں دہائی میں اسلامی انقلاب کی تحریک شدید امریکہ مخالف جذبات کی حامل تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ نے مسلم ملکوں میں اپنی عمومی حکمت عملی کے مطابق ایرانی عوام کے بنیادی اور جمہوری حقوق کی حمایت کرنے کے بجائے سارے رشتے شاہی ایران سے قائم کر رکھے تھے۔ لیکن ایران کے بے مثال عوامی انقلاب نے امریکی پالیسیوں کے غلط ہونے کو پوری طرح سے ثابت کر دیا۔ امریکی پالیسیوں میں انقلاب کے بعد بھی ایران کے حوالے سے کوئی مثبت تبدیلی نہیں آئی۔ اس رویے نے ایران کے اندر امریکہ مخالف جذبات کو مزید مستحکم کیا۔ پھر جب ایران نے اپنے جوہری پروگرام کا آغاز کیا تو امریکہ نے اس کے خلاف زبردست تحریک چلائی اور ایران کو اقتصادی پابندیوں کا ہدف بنایا گیا۔ تاہم صدر اوباما کی حکومت کی دوسری میعاد میں امریکی سوچ میں تبدیلی نمایاں ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں پاک ایران گیس پائپ لائن پر امریکہ کے اعتراضات کے ختم ہونے کی بھی توقع ہے، کہ جس سے پاکستان میں توانائی کے بحران کے حل میں بہت بڑی مدد ملے گی۔ ناظرین یہاں شامل کریں گے روزنامہ ایکسپریس میں شائع آج کی چند اہم سرخیوں کو۔ اقتدار کی پرواہ نہیں، انصاف کا دامن نہیں چھوڑیں گے وزیر اعظم۔ غداری کیس کی سماعت آج ہوگی، مشرف ذہنی دباؤ میں ہے، پیش نہیں ہو سکیں گے قصوری، صحت یابی تک استثناء کی درخواست دینے کا فیصلہ۔ مذاکرات 16 ماہ بعد بحال، پاکستان بھارت کا تجارت میں حائل رکاوٹیں ختم کرنے پر اتفاق۔ اور یہاں شامل کریں گے روزنامہ ایکسپریس میں شائع ادارے کو، جس کا عنوان ہے انسانیت کی تکمیل اسوہ حسنہ سے مشروط۔ ناظرین اداریہ میں تحریر ہے کہ اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلم امہ نہایت جوش و عقیدت سے مناتی ہے اور دنیا بھر کے مسلمان اس موقع پر اپنے پیارے نبی کی سیرت مبارکہ پر چلنے کا عہد کرتے ہیں، تاہم ملکی سطح پر یا بین الاقوامی امن انصاف رواداری افو درگزر انسانی اقدار کے احترام اور اسلامی تعلیمات کی پیروی کرنے میں عملی استحکامت و استقلال کا جہاں تک تعلق ہے تو پوری امت مسلمہ کو اپنے کردار قول و فعل پر احتسابی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ مزید، دنیا آج جنگ و جدل، سماجی انتشار، اقتصادی بحران کی دلدل میں بری طرح پھنسی ہوئی ہے۔ دہشت گردی اور بدامنی، جبر و ستم اور سامراجی استعمار و جارحیت نے ملکوں کی خود مختاری پامال کر رکھی ہے۔ انسانی حقوق بری طرح سے روندے جا رہے ہیں۔ سپر طاقتوں نے دنیا کو اپنے مفادات کے بلاکوں میں بانٹ کر عالم اسلام کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیش رفت اور مزید سیاسی و معاشی خود کفالت کی بجائے اپنے مالیاتی جال میں الجھا کر رکھ دیا ہے۔ مسلم ممالک کے مابین اتحاد عالم اسلامی ابھی تک خواب و خیال ہے، تاہم اب وقت للکار رہا ہے کہ مسلم امہ ایک ہو جائے، نفرتوں سے بھی مکمل نجات حاصل کر لے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اب یہاں رخ کریں گے روزنامہ نوائے وقت میں شائع آج کی چند اہم سرخیوں کی جانب۔ پرویز مشرف کی رہائی کے لیے کوئی بیرونی دباؤ نہیں، بھارت کے ساتھ جامع مذاکرات چاہتے ہیں سرتاج عزیز۔ مالی سال 2013 میں وصولیوں سمیت معاشی نمو کا کوئی بھی ہدف حاصل نہیں کیا جا سکا، اسٹیٹ بینک کی جائزہ رپورٹ۔ طالبان مخالف قوتیں وزیر داخلہ کے خلاف میدان میں اتر آئیں۔ اور ناظرین، ان سرخیوں کے ساتھ ہی اب یہاں تذکرہ کریں گے فتح محمد ملک کے تحریر کردہ تجزیے کا، جس کا عنوان ہے بحرین کا بحران۔ فتح محمد لکھتے ہیں کہ بحرین میں حکومت اور احتجاجی سیاسی گروہوں کے مابین گزشتہ 3 برس سے جاری مذاکرات ایک بار پھر تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہ مذاکرات اب سے 3 برس پہلے عرب بہار کے آغاز پر 2011 میں اس وقت شروع ہوئے تھے جب سیاسی اصلاحات کے مطالبات نے عوامی احتجاجی تحریک کی شکل اختیار کر لی تھی۔ سلطانیہ جمہور کی خاطر جوہد آزما گروہوں کا سب سے بڑا مطالبہ خاندانی بادشاہت کی بجائے آئینی حکومت کا قیام اور عوام کے منتخب نمائندوں میں سے وزراء کا تقرر ہے۔ بحرین کی امریکہ نواز خاندانی بادشاہت 1783 میں قائم ہوئی تھی۔ بحرین خلیج کی ایک چھوٹی سی ریاست ہے کہ جس کی سب سے بڑی قوت امریکہ کا وہ پانچواں بحری بیڑا ہے جو یہاں مستقلاً لنگر انداز ہے۔ بحرین کسی چھوٹی سی ریاستوں کے اندر بھی مسلمانوں کو باہم دست و گریباں فرقہ وارانہ گروہوں میں بانٹ کر رکھ دیا گیا ہے۔ چنانچہ جب بھی بحرین کی آبادی کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اس کے برعکس یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں اتنے فیصد شیعہ اور اتنے فیصد سنی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر دو فرقوں میں عقیدہ و عمل کا زبردست اشتراک نمایاں ہے، بس ذرا ذرا سا فروعی اختلاف ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمیں اب یہ جاننا چاہیے کہ آج کے بحرین میں اصل کشمکش مسلمانوں کے شیعہ اور سنی مسالک کے درمیان ہرگز نہیں، اصل کشمکش خاندانی شاہت اور عوامی جمہوریت کے درمیان برپا ہے۔ فتح محمد مزید لکھتے ہیں کہ بحرین کی سیاست کا تذکرہ کرتے وقت ہمیشہ یہاں کے باشندوں کو مسلمانوں کے بجائے شیعہ اور سنی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہاں کے 60-75% اہل تشیعیوں کو لبنان کی حزب اللہ اور عراق کی شیعہ سیاسی تحریکیں اپنا دست و بازو قرار دیتی ہیں اور باقی ماندہ اہل سنت مسلمانوں کو اخوان المسلمین کے زیر اثر بتایا جاتا ہے۔ یہ بحرین کی سیاسی کشمکش کی سراسر غلط تعبیر ہے۔ تاہم عالمی سامراج کے مفید مطلب یہ تعبیر مسلمانوں میں نفاق پیدا کرنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اس نفاق کو اتفاق میں بدلنے کا گر قائد اعظم محمد علی جناح اور امام خمینی کیسے رہنما جانتے تھے۔ جب پاکستان کا قیام ناگزیر ہو کر رہ گیا تب کوئی نہ کوئی پاکستان مخالف صحافی پریس کانفرنسوں میں بانی پاکستان سے یہ سوال ضرور پوچھا کرتا تھا کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی۔ قائد اعظم جواب میں ہمیشہ یہی فرماتے تھے کہ میں مسلمان ہوں۔ اسی طرح سے ایران کے اسلامی جمہوری انقلاب کے فوراً بعد کوئی نہ کوئی مغربی صحافی امام خمینی سے یہ سوال ضرور کرتا تھا کہ آپ ایران میں کون سا اسلام نافذ کریں گے، شیعہ یا سنی۔ اس کے جواب میں امام خمینی ہمیشہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ اسلام ایک ہے، ہم یہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام نافذ کریں گے۔ اور ناظرین، اسی خوبصورت مقالے کے اختتام کے ساتھ ہی یہیں آج کا ہمارا پروگرام بھی اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اپنی میزبان کو اسلام آباد اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔
بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کے آخر میں آپ ملاحظہ فرمائیے چند کارٹون۔